الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو ہم کو یہ محفل عطا فرمائی. اس محفل کا مقصود ہوتا ہے اپنا اللہ سے تعلق مضبوط بنانا. اس وقت جو سارے عالم کے حالات ہیں اور ہندوستان کے حالات ہیں اس میں ہم کو بہت زیادہ حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم لوگ ابھی فی الحال اپنے بال بچوں میں اپنے روزانہ کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اوقات بہت زیادہ منصوبہ بندی کے بغیر اپنے اوقات اور صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں, اس طرح سے کریں گے تو ہم لوگ جو ہے حالات کا سامنا نہیں کر پائیں گے بلکہ امت کا وجود ہی خطرے میں ہے اور بڑے بڑے احوال سامنے ہیں. اب ایسے اللہ کے بندوں کی ضرورت ہے کہ جن کی ذات میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہو. معمولی ایمان, معمولی صفات کے ذریعے سے کام ہونے والا نہیں, کیونکہ بہت بڑا عالمی سطح پر کام ہونا ہے. شیطان کو بہت بڑی طاقت دے دی گئی ہے, باطل بہت طاقتور ہو گیا ہے. اس لیے اب جو کام کریں گے اللہ کے بندے ان کو بہت زیادہ مخلص بننا پڑے گا, بہت زیادہ اللہ سے اپنا تعلق بنانا پڑے گا, تب جا کے وہ کچھ کام کے بنیں گے. کچے پکے ایمان والے, کچے پکے اعمال والے یہ موجودہ حالات میں کام نہیں کر پائے. اس واسطے ہمارا اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط تعلق بنانا ضروری ہے. بندے کے ساتھ اللہ کی طاقت کب مل جاتی ہے؟ یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا, ہاتھ اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری کار کشا کار ساس. کہہ رہے ہیں کہ بندے مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. بندے مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. غالب, وہ جدھر بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو غالب آ جاتا ہے. آپ کی کرسی ایک تھوڑا سائڈ میں لے لیے تھے, ایک کرسی, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ جگہ, کرسی کے پیچھے والوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی تھوڑی کرسی ایسا کر لیجیے ادھر تھوڑا سا, اور تھوڑا ایک یہاں سامنے تھوڑی اور تھوڑا جگہ کھل جائے, قریب قریب ہو کے بیٹھا. تو مومن کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام ہو جاتا ہے، غالب. مشہور حدیث ہے بخاری شریف مسلم میں ہر جگہ ہے کہ جب بندہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس طرح کی حدیث ہے. تو اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کی یاد بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت اچھی طرح اس کے دل میں اتر جاتی ہے مومن کے اندر، تو پھر اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی آنکھ اس کی اپنی مرضی سے پھر استعمال نہیں ہوتے ہو، بلکہ اللہ ہی کی مرضی سے استعمال ہوتے ہو. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ پھر ہاتھ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا، میری مرضی میں استعمال کرتا. وہ پھر اپنا پاؤں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا، میری مرضی سے استعمال کرتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. تو اللہ کی مرضی میں وہ فنا ہوتا ہے. اتنا محبت الہی، اتنی اللہ کی معرفت، اتنا اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی ہی چھوڑ دیتا ہے. جو میرے اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. اس کی طبیعت شریعت کی تابع ہو جاتی ہے، مزاج بھی ایسا بن جاتا ہے جو شریعت چاہتی ہے وہی اس کے دل میں آتا ہے. اسی کا اور ایک نام ہے نفس مطمئنہ، جو اللہ کی مرضی پر مطمئن ہو گیا وہی اس کی مرضی ہو گئی، اس کا ایک نام ہے نفس مطمئنہ. ایک تو ہے نفس امارہ، بہت برائی دینے والا، برائیوں کا حکم دینے والا نفس، یہ بالکل سب سے نیچے کا اسٹیج ہے کہ جب دیکھو برائیوں کا خیال آتے جا رہا ہے، برائی کا حکم دے رہا ہے. اور ایک ہے نفس لوامہ، کہ برائی پہ وہ لعنت ملامت کرتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں. اور ایک ہے نفس مطمئنہ، جو برائی کا حکم ہی نہیں دیتا بلکہ جو اللہ کی مرضی ہے، جو شریعت کی مرضی ہے وہی اس کی مرضی بن جاتی ہے، نفس مطمئنہ. جب اس طرح مشق ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کے ذکر کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اپنی انا فنا ہو جاتی ہے. پھر وہاں میں کی بات ہوتی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ مرضی ہے، میری یہ خواہش ہے. بندہ پھر اپنے نفس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتا. روزانہ ضرورت کے جو کام کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، کھاتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، حالانکہ اس کے جسم کی ضرورت ہے، وہ پہنتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے بات کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنی مرضی اس کی ہٹ جاتی. جب اس طرح اللہ کا دھیان بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب بندہ بیچ میں سے ہٹ گیا، اس کی مرضی ہٹ گئی، تو اب اس بندے میں اللہ کی طاقت ظاہر ہونا شروع ہوتی. جیسے بلب میں آ کے کرنٹ ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی بندے میں اللہ کی طاقت ظاہر ہونا شروع ہوتی، اس کی دعا قبول ہونا شروع ہوتی. جب وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو، اپنی منمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ جو سوچتا ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ذریعے سے اللہ کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے، ایک دم مخلص ہوتے ہیں، ایک دم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، پھر ان کی ذات سے اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے وقت کے باطل کو توڑنے کے واسطے، شیطان کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینے کے واسطے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خوب محنت کر کے اپنے نفس کو بالکل اللہ کی مرضی میں فنا کر دے. ایسے لوگوں کے آگے پھر کوئی ٹک نہیں سکتا، پھر ایسے مٹھی بھر لوگ بھی وہ لاکھوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کم من فئت قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یہ محنت کی ضرورت ہے ہم اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم ایسے عزائم کریں کہ ہم اللہ کے ایک دم فرما بردار بندے بن جائیں. فرما برداری بعد میں ہوتی ہے، اطاعت بعد میں ہوتی ہے، پہلے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا دھیان جمنا پڑتا ہے، تب جا کے فرما برداری آئے گی. ابھی دل میں غفلت ہے، اللہ کی بڑائی کا غلبہ نہیں ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ نہیں ہے، تو پھر اپنی مرضی سے ہی کرے گا. ابھی نفس کی محبت باقی ہے، ابھی خواہشات کا زور باقی ہے، غفلت کا عالم ہے، تو آدمی پھر غفلت سے کام کرے گا، خواہشات کی وجہ سے کام کرے گا. تو پہلے اللہ کی پہچان، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت آتی ہے، پھر اطاعت آتی ہے، اس سے پہلے کامل اطاعت نہیں آتی. تو ان محفلوں کا مقصود یہی ہے میرے دوستو کہ اس میں حاضر ہونے والے ہمارے ساتھی اور جو خواتین آ رہی ہیں وہ مکمل اللہ کے فرما بردار بننے کا عزم کریں، اور وہ ذکر والے بنیں. یہ جو اصلاحی مجلس ہے اس میں سلسلے کے بزرگوں کو ہی بلایا جاتا ہے، جو روحانی تربیت کرنے والوں کو یہاں بلایا جاتا ہے. یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ نہیں ہے، عام عالم جس میں تقریر کرتے ہیں، برائیوں پہ جس میں تقریر ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. یہ اللہ سے تعلق جوڑنے والا جلسہ ہے. تو اس میں جو ساتھی شریک ہوں ان کا عزم ایسا ہو کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں گا، اس کے لیے ذکر ضروری ہے. بغیر ذکر کی پابندی کے آدمی کبھی کچھ بن ہی نہیں سکتا، نفس پہ قابو پا ہی نہیں سکتا. اس لیے اس محفل میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو ذکر کی پابندی ضرور کرنا چاہیے، اب تک شروع نہیں کیے تو فوراً شروع کرنا چاہیے، ورنہ جتنی اچھائیاں بھی ہم قرآن اور حدیث سے سنیں گے دل میں تو چاہت ہوگی کہ وہ اچھائی میرے اندر آئے، لیکن نہیں آ پائے گی. اس لیے کہ ابھی غفلت ہے، ابھی نفس کا زور ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے اچھائی سے محبت تو ہوگی لیکن اچھائی آئے گی نہیں. اچھائی اس وقت آئے گی جب ذکر کا غلبہ ہو. اس لیے اس محفل میں بیٹھنے والوں کو کسی نہ کسی اصلاح کرنے والے شیخ سے تعلق رکھ کر اپنے حالات بتاتے ہوئے واقعتاً اپنے نفس کو کچلنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. اور اس میں آدمی آگے کب بڑھتا ہے؟ جب آپ اپنی حالت بتائیں گے اور پھر آپ کا مربی آپ کی رہبری کرے گا، تب جا کے آہستہ آہستہ ایک ایک قدم آگے بڑھیں. یہ تقریر سن کے جاننے کی چیز نہیں ہے، اصلاح جو ہوتی ہے، اللہ سے تعلق جو بنتا ہے، وہ بیان سن کے جانے سے نہیں بنتا. ہو ایک چھوٹا لیول ہوتا ہے، اس لیول تک تو آدمی پہنچتا ہے، لیکن کمال حاصل نہیں ہوتا، نفس پہ قابو حاصل نہیں ہوتا. اس کے واسطے تو ذاتی ایک ایک سے تعلق چاہیے، شیخ سے اپنا تعلق چاہیے، اور اس کو اپنے حالات بتانا ضروری ہے. حالات بتائیں گے تبھی وہ آپ کو تجویز بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور مسلسل جو اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں اس کی رپورٹ دیتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آدمی بنتا ہے. بھائی علاج کیسا ہوتا ہے انسان کا، دنیاوی بیماری کا علاج کیسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی پوری کیفیت بتانا پڑتا ہے. اس کو کیفیت یہ نہیں بتائے، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں نا، اب آپ ہی پہچان لیول کے خاموش بیٹھ گئے تو علاج شروع ہوتا کیا؟ اب یہاں جتنے بھی آگے بیٹھ رہے ہو آپ کوئی کیفیت بتا رہے گا، سب خاموش بیٹھے ہوئے، علاج کیسا ہوگا؟ کس کی کیا حالت ہے یہ آپ کے ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں جو بھی بیٹھتے یہ ہفتہ واری محفل میں سب ڈاکٹر سے ہو، صاحب نسبت لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے یہاں اس محفل میں منگل کی. مگر جب تک آپ اس کو تنہائی میں مل کے آپ کی کیفیت نہیں بتائیں گے، وہ ڈاکٹر علاج کیسا کرے گا؟ تو ڈاکٹر کے پاس اکیلے اکیلے مل کے آرام سے، ڈاکٹر کے پاس کہہ رہے تو ایسا انتظام کرتا ہوں نے، بھیڑ نہیں رہنا، پورے ان کو باہر بیٹھنا، پہلے ایک ایک آنا، سکون سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سے. یہاں ایک ڈاکٹر بیٹھ کے سامنے، جوان ڈاکٹر صاحب، تو بولے تو ان کو خوشی ہو رہی، ہاں بالکل ہمارا اصول بول رہے ہو گئے. تو ایک ایک سے ملتا ڈاکٹر، سکون سے آرام سے تشخیص کرتا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر دوائی دے کے بولتا پھر تین دن میں آؤ، آٹھ دن میں آؤ. شوگر والا تو کیا کرتا، روزانہ میں جو دوائی لکھ رہا ہوں اس سیٹ ہونے کے واسطے، روزانہ تین مرتبہ چیک کر کے لکھو بولتا ہوں، تین مرتبہ چیک کر کے ایک ہفتہ بھر تک لکھو، پھر لا کے بتاؤ، پھر میں دوائی کو نیچے اوپر کروں گا. وہ کئی مرتبہ نیچے اوپر کرنے کے بعد وہ سیٹ ہوتی. تو ڈاکٹر کے پاس جو ہے جا کر کیفیت بتانے کے بعد جو دوائی دے رہا ہے اس کو استعمال کر کے پھر کیفیت بتانا پڑتا ہے. کوئی گولی بنتی، کوئی نہیں بنتی، کوئی ڈوز بڑھانا پڑتا، دوا بدلنا پڑتا. ایک مدت تک برابر دوائی استعمال کرنے سے، پرہیز کرنے سے، ڈاکٹر سے رابطہ رکھنے سے وہ مرض جاتا ہے. روحانی مرض بھی ایسے ہی ہے. آپ کو اپنے امراض بتانا پڑے گا اکیلے میں بیٹھ کے. پھر جو نسخہ دیا گیا اس پر عمل کرتے ہوئے بار بار آپ کو رپورٹ دینا پڑے گا. پھر جو کمی بیشی جو بتا، اس کے بعد ایک ایک بیماری جاتی ہے. تو وہ ذکر جو دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ ذکر جو انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، وہ لیول کسی مربی کے ساتھ چلنے میں آتا ہے. بہرحال اس محفل سے ایک فکر سب ساتھیوں کو یہ دلانا ہے کہ واقعتا نیک بننا ہے، دین پر چلنے میں پختگی آئے ہمارے اندر، شیطان سے مقابلے کی طاقت آئے، نفس پہ قابو پانے کی طاقت آ جائے، اور ایک استقامت آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے دین پہ چلنے میں. اس کے لیے ذکر کی ایک لمبی محنت کرنا پڑتا ہے. جب تک غفلت کی صفت ختم ہو کر دھیان کی صفت نہ بن جائے دل کی، آدمی ہنس رہا ہو، بول رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، کما رہا ہو، خرچ کر رہا ہو، ہر حال میں اس کا دل اللہ کو یاد رکھنے والا بن جائے، وہ لیول پہ آنے کے بعد ہی دین پہ چلنے میں پختگی آتی ہے. ورنہ شیطان جو ہے کھیلتا رہتا ہے گیند کی طرح، کبھی تھوڑی دیر اچھائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد برائی ہو جاتی ہے. دو چار قدم چلتے نہیں کہ شیطان ایسا ڈھکا دیتا کہ دس قدم پیچھے ہو جاتا. یہ سلسلہ چلتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سب بھائی ذکر کریں، جم کے کریں، وقت نکال کے کریں. وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا، اس سے آپ کے دن بھر کے کاموں میں برکت ہوگی اور آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی روحانی. تو جو ساتھی بھی اس طرح تعلق رکھ کے ذکر کریں، وہی سمجھیں کہ وہ اصلاحی مجلس میں آ رہے ہیں، ورنہ آپ خالی بیان سن کے جا رہے ہیں، پورا فائدہ نہیں ہوگا. برائے نام آج کے لیے میں ایک عنوان سوچ کے آیا تھا، حسبی اللہ کافی ہے. یہ سمجھانا تھا کہ انبیاء کی زندگی میں بھی، اولیاء کی زندگی میں بھی، اللہ کے چہیتوں کی زندگی میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. تو سب کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بس اللہ ہی پہ بھروسہ کریں، حالات کے سدھار کے لیے بھی اللہ ہی کے لیے رجوع کریں، اللہ ہی کے آگے رجوع کریں. حالات بنانے والے بھی وہی ہیں، حالات بگاڑنے والے بھی وہی ہیں، وہی حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ ہی کو آدمی تھام لے اور اللہ سے اپنا تعلق رہے. تو پھر تعلق صحیح ہے تو اب دنیا سے پھر ڈرنا نہیں ہے کسی سے، اب دنیا کچھ نہیں کر پائے گی. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہی ہوتا ہے. یہ اللہ بس باقی حوث، یہ کیفیت اپنی بنانے کی ضرورت ہے. یہ دین کا خاص مقام ہے اور یہ ایک صفت ہے مومن کی، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی تھوڑی بھی شکایت اس کے دل میں نہیں آتی، اللہ کے بارے میں تھوڑی بھی شکایت اس کے دل میں نہیں آتی. اور اللہ کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے چاہے کچھ مصیبت آ جائے. لا ملجا ولا منجا ملک الا الی، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی بچنے کی جگہ اے اللہ آپ کو چھوڑ کر نہیں ہے، بس آپ ہی کے پاس آنا. یہ کیفیت بنانے کی ضرورت ہے ہر حال میں، خاص طور پہ ان دنوں میں. کیونکہ ہر قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور حالات جو ہے مختلف سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں اپنی اس کیفیت پہ بہت توجہ رکھیں کہ اللہ کافی ہے، باقی کسی چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عجیب لہجے میں پوچھتے ہیں، الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اپنے بندے کے واسطے اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ پوچھتے اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا اللہ ہوں، میں ساری کائنات کو چلا رہا ہوں، آخر تمہارے اتنے کون سے بڑے دشمن ہیں کہ وہاں میں فیل ہو جاؤں؟ ایسی کون سی طاقتیں ہیں کہ جہاں آ کے میں بے بس ہو جاؤں؟ میں اتنا بڑا اللہ سارا عالم بنا کے چلا رہا ہوں، ذرے ذرے پہ میری قدرت ہے، میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں کیا؟ پوچھ رہے، ایسا پیارا لگ جائے علیہ اللہ، ہم دل سے بولنا ہے اللہ آپ سب کچھ ہیں، آپ کافی ہیں، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پوری کائنات کا بادشاہ وہی ہے، علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وہ الیہ انیب، میں انہی کی طرف دوڑتا ہوں، ہر حال میں میں انہی کی طرف دوڑتا ہوں، میں انہی کی طرف رجوع کروں۔ اس پہ بیان کا ارادہ تھا، لیکن اب بیٹھتے بیٹھتے خیال آیا کہ نہیں دوسرا بیان کرنا ہے، وہ تو شروع میں تھوڑا بول دیے، اب کیا ہے، اللہ کافی ہے بول کے بیٹھ گئے نا، اور جو اللہ اس وقت جو چاہ رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کام کرو بول رہے نا، وہ کام کرتے ہوئے اللہ کافی ہے بولنا، وہ کام نہیں کر کے اللہ کافی ہے بولے تو یہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کافی ہے بول رہے آپ، نافرمانی کرنے والے کہاں کافی ہے اللہ۔ تو کہیں میں یہ بیان کروں گا تو آپ لوگ اللہ کافی ہے بول کے جا کے مست اڑ لے کے سو جائیں گے، ایسا نہ ہو جائے، تو خیال آیا کہ نہیں آج کام کیا کرنا ہے وہ بولیں گے، نہ صرف بولیں گے بلکہ بیان ہونے کے بعد کون کون کرتے نام بھی لکھوں گا، میں اپنے ہاتھ سے نام لکھوں گا، دوسروں کو بھی نہیں دوں گا کاغذ۔ تو غور سے سنیے، اس لیے کہ میں بعد میں پوچھنے والا ہوں، اس لیے غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، فیصلہ کن انداز میں سنیے، ایسا اچھا سنیے کہ پھر آپ کے دل میں 1-2 کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اچھا آنا دل سے آنا، ویسا سنیے آپ، بیچ میں آج سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کیا بول رہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ جو بول رہے ہو بات ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں پورا بیان ہونے کے بعد، بیچ میں پوچھے تو پھر وہ بات ادھر ادھر ہو جاتی، پورا بیان ہونے کے بعد پوچھئے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔ تو اتنا تو سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ کافی خراب ہونے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا، اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی بھی پورا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، سب سوچ رہے کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی جیئیں گے، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جاتا سمجھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا لوگوں کو کہ ہاں کچھ ہو رہا ملک میں، بول گئے تو تھوڑا سا حالات کا اندازہ یہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں پوری 100 سال کی محنت سے کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا، اس ملک کی پریشانیوں کا حل ہے مسلمانوں کو ختم کر دینا، 1-1 بات، واضح بات، 100 سال کی محنت سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کروڑوں میں ہیں ان کی تعداد، جن کے دل میں پوری طور پہ صاف طور پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے مسلمانوں کو ختم کر دینا، مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا تو ہی دنیا میں چین آئے گا، اور وہ ان کا ایک دن کا خیال نہیں ہے، وہ پورے ہزاروں مثالیں ہیں ان کے پاس، اور مسلمانوں کی زندگی کے دلائل بھی ان کے پاس، مسلمان ایسے بول کے اس کو بولے تو نے 5-6 قصے اپنے سنا تھا، میں مسلمانوں سے یہ بھگتا بول کے سنا تھا ان کا، اور خاص انداز میں ان کے دل میں بٹھایا گیا کہ مسلمان جو ہے پوری دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں سانپ کی طرح رہ رہے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کا سکون خراب کرتے ہیں، اس جگہ میں سکون رہ نہیں سکتا جہاں مسلمان ان کو ختم کر جائیں. اب وہ ہم لوگوں کو نہیں دیکھے وہ لوگ قریب سے ہمارے جذبات وغیرہ کو, مگر میڈیا اب آج کل کیا ہے, جس کو دیکھو فون ہے میڈیا ہے, وہ میڈیا میں رات دن یہی پہاڑا چل رہا, کئی جگہوں سے ان کو پڑھایا. تو نہ صرف ذہن بنایا گیا ہے بلکہ باضابطہ مسلمانوں کو مارنے کی نیت سے ٹریننگ کروائی گئی ہے, مختلف ہتھیاروں کی ٹریننگ کیے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ جو ان کا صدر ہے موہن بھاگوت, اس نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹریننگ پائے ہوئے اتنے لوگ ہیں کہ اگر ملک کی سرحد سے فوت ہٹ جائے ہمارے حوالے کر لے تو ہم سنبھال لیں گے. بولا تیاری کس درجے کی آپ سنو, اس نے کہا کہ اگر فوجیں ہٹ جائیں تو ہم سنبھال لیں گے, اتنے کارکن ہمارے پاس ہے, وہ اتنی لاکھ فوج ہے صاحب, کتنی ٹریننگ ہے فوج کی. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم فوج ہٹا دو ہم سنبھال لیں گے. تو ہو سکتا بڑی بات بول رہا ہوگا, ضرورت سے زیادہ ڈینگے مار رہا ہوگا, مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. باضابطہ ہتھیار سیکھے ہوئے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں, جگہ جگہ ان کے اسکولوں کے اندر, میں اس سے پہلے ایک بیان میں بولا تھا, اسکولوں کے اندر تیر اندازی سکھانے کا ایسا ماحول ہے بچوں کو کہ کہتے ہیں کہ ایک ایک بچوں کے پاس ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کی تیر کمانا ہے امپورٹنٹ, اور جو ہے ان کے کئی سرمایہ دار جو ہیں وہ مختلف اسکولوں میں خود ذمہ داری لے لے کے پورے تیر کمان سپلائی کرتے ہیں, اور ہندوستان میں اس کی حیثیت آرٹ کی ہے, اجازت ہے سیکھنے کی. تو یہاں کا عام قسم کا جو وہ ہے ایک تیر کمان وہ 8,000 کے اندر آ جاتی سنا, مگر ان لوگوں کے پاس بچوں کے پاس یعنی نوجوان بچوں کے پاس ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کی تیر کمان. عام ہے ان کے اندر ہتھیار سکھانا, ہتھیار کی ٹریننگ دینا, ہتھیار کی پوجا کرنا. فرقہ پرستوں کی بنیاد ہی ہے کہ ہندو جو ہے ہمارے بزدل ہونے کی وجہ سے ہسٹری میں مار کھا گئے ہیں, ہم کو بہادر بننا ہے. ان کا مین یہی اصول پہلے دن سے بہادر بناؤ, اب بہادر بنانے کے واسطے وہ ہتھیار کی ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں. جب کوئی آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتا نا تو اس کی بہت ہمت آ جاتی, ہتھیار کی نفسیات ایسی ہے کہ آدمی کو ہتھیار چلانا بھی آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا نا تو اس کی ہمت کئی کئی انسانوں کے برابر ہو جاتی. تو یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ایسے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ہتھیار کی مشق کرائی جا چکی ہے, اور اسی دن کے انتظار میں کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. اور ان کا ایک منصوبہ ہے, اس کے حساب سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم لوگ ہر طرف سے اس وقت گھیرے میں ہیں, فوج میں بھی, فوج میں پورے اس میں گھسے, ان کے ہی گھسے ہوئے. اس سے پہلے فوج کا سربراہ جو نکلا, اس سے پہلے والا وہ بھی نکل کے سیدھا بی جے پی میں جوائن ہوگا, اور ابھی جو سربراہ ہے اس گیا ابھی حال ہی میں, وہ بھی پورے فرقہ پرستانہ بیانات. ابھی جو تازہ آیا ہے آتے ہی جو بیان داغ دیا ہے وہ فرقہ پرستی کا, جبکہ فوج میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. فوج میں, پولیس میں, آفیسز میں, ہر طرف ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جن کا یقین ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہی اس ملک کا بھلا ہے, ہماری زندگی اس میں ہے, وہ سمجھ. ایسا ذہن بنا دیا گیا, ایسے ماحول میں ہم لوگ ہیں. بڑا ملک رہنے سے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, پورا بڑا محلہ کو اپنا ہی رہنے سے سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی نفرت پھیلی ہوئی. اب ہمارے لوگ چاہے جتنا احتجاج کریں, سیکولر لوگ جتنا احتجاج کریں, جو زندگی بھر وہی سوچ سے ان کی تربیت کی گئی, تیاری کی گئی, وہ کسی کے بولنے پہ رکتا ہے کیا تھا؟ کسی کے جے جے بولنے سے, کسی کے مت کر بولنے سے کوئی رکتا ہے کیا؟ ان احتجاجوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کا پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو جائے, ان کو یہ اندازہ ہو کہ بھائی ابھی ہم نے ایکشن جو ایک مہینے میں لینا چاہ رہے تھے، ابھی فضا سازگار نہیں ہے، اب ایک مہینے میں لینے کے بجائے ایک سال کے بعد لیں گے، ویسا کریں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن جو پلان ہے ہے، جو تیاری ہے ہے، جو ذہنیت ہے وہ بدلنے والی نہیں. تو ایسے ماحول میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ سوچنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ چلنے تو دیکھا جائے گا. بول رہے چیز ایسی ہے کہ جب بات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی تو ہم اس وقت کچھ کر نہیں پائیں گے. لمبی تیاری کی ضرورت ہے اس میں. ایک طرف لاکھوں کا منظم گروپ ہے، اس کے سینٹر سے آواز نکلتی ہے ناگپور سے یا دلی سے، تو گاؤں گاؤں اس کا ورکر ہے، جو بولے وہ کرنے والے ٹرینڈ لوگ ہیں. اور ادھر ہماری فوج کا عالم یہ ہے کہ ایک بھیڑ کی طرح ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہم کو لے کے چلنے والا نہیں ہے. وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ہر سو پہ ایک ذمہ دار ہے، ٹرینڈ ہے، ڈسپلن کے ساتھ ہے. یہاں بھیڑ ہے، بھیڑ تو کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی کا سامنا نہیں کر سکتی. آرگنائز جو ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسم کے پورے اعضا دماغ کے کنٹرول میں ہیں، تو دماغ لیڈ کر سکتا. لیکن ہاتھ پاؤں سب کو لردے کی بیماری ایسی لگ گئی کہ دماغ سے نہ ہاتھ اٹائز ہے نہ پاؤں، سب اپنی اپنی جگہ ہل رہے، ادھر ادھر چلے جا رہے، دماغ کا کنٹرول نہیں. وہ آدمی ایسا سامنا قدم ڈالنا جا رہا مگر پیچھے گر رہا قدم اس کا، لردے کی بیماری کی وجہ سے، دماغ کے قابو میں جسم نہیں ہونے کی وجہ سے. سمجھے؟ انہیں سامنے والے کو سب مارنا چاہ رہا لیکن بیماری کی وجہ سے الٹا پیچھے چلے جا رہا. ایسی کسی کو بیماری ہے کہ دماغ کے کنٹرول میں آزا نہیں ہے، ہر عضو اپنی جگہ ناچ رہا، کوئی لنک نہیں ہے. تو ایسا آدمی چھوٹے بچے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ خود چل بھی نہیں سکتا. اس وقت ہماری حالت یہی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ آرگنائز نہیں ہیں. اب اتنے لاکھ مسلمان، 45 لاکھ مسلمان ہیں حیدرآباد میں، 45 لاکھ، مگر کوئی ہے ایک ایسا آدمی ہمارے پاس کہ اس کے بولنے پہ 45 لاکھ لوگ اٹھے بیٹھے؟ کوئی ہے کیا؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں. اس کے کہنے پہ 45 لاکھ جان دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایسا ہے کیا؟ کوئی شخص ایسا ہے یہاں پر؟ 45 آدمی بھی کسی کے کہنے پہ جان دے، کوئی ایسا حیدرآباد میں کوئی آدمی ہے مسلمانوں؟ تو ابھی 45 لاکھ کس کام کے؟ ان کا کوئی قائد نہیں. دیکھو، ایک دماغ کے تحت ہاتھ پاؤں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہاتھ پاؤں ایک ایک عدد رہ کے بھی کچھ کر سکتے، دو ہاتھ دو پاؤں مل کے. 1 لاکھ ہاتھ کٹ کے پڑے ہوئے، 1 لاکھ پاؤں کٹ کے پڑے ہوئے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، ہاتھ پڑے ہوئے، دماغ نہیں ہے. پورا مسجد بھر پورے پیروں کے ٹکڑے پڑے، پیر ٹانگا پڑے ہوئے پورا بھر کے، کپے ہیں الگ، ڈھیر ہاتھوں کا ڈھیر ہے، کانوں کا ڈھیر ہے، پیروں کا ڈھیر ہے، لاکھوں ہیں، مگر ایک دماغ سے اٹیچ نہیں ہے. تو وہ لاکھوں ہاتھ پیر کچھ کر سکتے؟ یہ 45 لاکھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی آگے محلے میں مارنا شروع کر دے، کوئی گروپ منظم، تو اپنی اپنی جگہ کیا کریں گے کیا کریں گے، خالی افسرز کرتے رہتے. اس لیے کہ وہاں کوئی پلاننگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی لے کے چلنے والا نہیں ہے. حیران پریشان ہوں گے مگر کریں گے کچھ بھی نہیں. کرنے کے لیے کچھ نظم چاہیے. ابھی یہ مسجد ہے، مسجد کی ایک ذمہ دار رہتا ہے، کوئی بھی مسجد ہے، کوئی کمیٹی کوئی ذمہ دار رہتا، کوئی ذمہ دار رہتا ہے تو مسجد کا پورا کام چلتا ہے. امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، کرنٹ بل سب ہونا بولے تو مسجد کا کوئی ایک کمیٹی کوئی ذمہ دار رہنا، ایک نظم رہنا نا. کسی جگہ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو وہاں کا انتظام چل سکتا ہے کیا؟ تو جب تک آپ آرگنائز نہیں ہیں، اور آرگنائزیشن کا نیچے سے رہنا پڑتا، ہر 10 پہ ایک بڑا، ہر چھوٹے گروپ پہ ایک بڑا، پھر وہ گروپ پہ بڑا، پھر اس طرح پورا آرگنائز رہنا پڑتا ہے، تب کام کر سکتے. اور خالی 20 کروڑ کی بھیڑ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پولیس کا محکمہ ہے، پورا آرگنائز ہوتا ہے بھائی. کانسٹیبل ہے تو ہر تھوڑے کانسٹیبلوں پہ ہیڈ کانسٹیبل رہتا ہے، پھر چند ہیڈ کانسٹیبل پہ انسپیکٹر رہتا ہے، چند انسپکٹروں کے اوپر ایک سی آئی رہتا ہے. ایسے ترتیب جہاں رہتی ہے وہیں کام ہوتا ہے. جہاں خالی بھیڑ رہتی ہے وہاں کسی کام کی نہیں رہتی بھیڑ. تو ہم کو جو ماننے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت آرگنائزڈ ہے, ایک دم ڈسپلن والے ہیں ایک دم, اور وہ بالکل بولتے نہیں کرتے ہیں, صرف وہاں پر بولنے کا سسٹم نہیں ہے کرنے کا. ایک بھی جلسہ نہیں ہوتا. آر ایس ایس کے جلسے سنے کبھی کبھی آر ایس ایس کے جلسے سنے آپ؟ کروڑوں کے کارکن ہیں, آرگنائز ہے, ہر طرح کا انتظام ہے, مگر جلسے کارکن بناتے ہیں. ہمارے پاس خالی جلسے ہوتے ہیں, کچھ بھی بولتے ہیں جلسہ جمع کریں گے, ہزار آدمی کی جمع, تقریر کرنے کے بعد سو بابا بہت رات ہوئی جا کے سو جاتے ہو, ختم. دشمن ایسے ہے ویسے ہے, سو بولتے اس کے جا کے اچھا جلسہ ہوا ماشاء اللہ, کیسا بولے, کتنا خلاف بولے, وہاں دھجیا نکال لے بولے, پورے جا کے سو جاتے ہو گیا. بات کو جلسہ, بات کو جلسہ. آر ایس ایس کا کبھی جلسہ نہیں ہوتا, کارکن بنتے رہتے ہر جگہ, ٹھوس کارکن, سب کا ذہن بنایا ہوا. ان کا مطالعے کا ایک پورا ڈسپلن ہے, کتا ذہن سازی کا پورا ان کا نصاب ہے, جسم کا ٹریننگ کا نصاب ہے, آپس میں آرگنائز ہونے کا نصاب ہے, اس ملک کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس ایک پلاننگ ہے, اپنی پوری قوم پہ کنٹرول کرنے کی ان کے پاس پلاننگ ہے, ہر کام کے لیے مقرر لوگ ہیں جو زندگیاں لگائے ہوئے ہیں, ایسے ایک دو نہیں ہیں, لاکھوں پوری زندگی لگانے والا کارکن ہے, اور وہ محنت پوری سو سال کے قریب سے چل رہی ہے. اور ادھر خالی باتیں ہیں. اب بھی اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی بیان کر کے پھر چھوڑ دینا, میں کچھ کریں گے بولے تو آپ لوگ ارے کیا ہے بولتے, لیکن ایسے بیانات کر کے کیا فائدہ سر؟ تو بھائی ملک کی حالت ایسی ہے کہ ہم کو ختم کرنے کے واسطے جو فوج بنی ہوئی ہے وہ بہت منظم ہے, مرتب ہے, پلانڈ ہے, پورے ملک کے سورسز ان کے ہاتھ میں ہے, فوج پولیس آفیسر سب ان کے ہاتھ میں ہے, اور گھیرنے کا پورا پلان ہے. اس سے پہلے اسپین میں مسلمان 900 سال حکومت کر رہے تھے تو ان کو کیسا ختم کیے اس کا پورا اسٹڈی کیے لوگ, کب کی, آج سے 100 سال پہلے کی, پورا لندن کی لائبریری میں جا کے پورا نکالے, ہسٹری پوری نکالے کہ اسپین کے مسلمانوں کو اتنے سال حکومت ہونے کے باوجود بھی, اتنی سائنٹیفک ترقی ہونے کے باوجود بھی, کیسا اسپین سے ایسا نکالے کہ وہاں ایک بھی مسلمان نہیں بچا. پھر 900 سال حکومت کرنے کے بعد ایک مسلمان نہیں بچا, ایسا قتل عام ہوا, ایسا ان کو بدل دیا گیا. وہ پورا مطالعہ کیا گیا, باضابطہ مطالعہ کر کے پوری پلاننگ کی گئی, ریسرچ کر کے, ہر چیز پلاننگ کے ساتھ ہے. ادھر کوئی امت کے لیے ایک دن بیٹھ کے پلاننگ کرنے والا نہیں. پورے حیدرآباد کے مسلمان ایک منظم مرتب ہیں, کچھ مائنڈس بیٹھے ہوئے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ اس فوج کو کیسا یوز کرنا ہے, اس قوم کو کیسا یوز کرنا ہے, ان کی طرف سے حملہ کر رہا تو اپنے لوگوں کو کیسا ہٹا لینا ہے, ایسا سوچنے والا کوئی گروپ ہے؟ ادھر ایک بھیڑ ہے, ادھر ایک مرتب منظم وسائل کے ساتھ پورا. تو بتائیے کیسے چلے گی لڑائی, کیسے چلے گی؟ سوائے بربادی کا کیا ہے انجام؟ اور کچھ نہیں. تو ایسے حالات میں اگر ہم اللہ کافی ہے بول کے ذکر کر لیتے بیٹھے تو کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ کو اور غصہ آتا, اللہ تعالیٰ کو اور غصہ آتا. اب فجر کی نمازوں میں پڑھ رہے, ہمارے امام صاحب بھی پڑھ رہے, سب جگہ دکھ کن ہوتے نازلہ پڑھ رہے, اللہ ان کو برباد کر بول کے دعا کر رہے بولے صاحب. اللہ بولتے انہوں اتنے آرگنائز ہونا, محنت کرنا, وہ لوگ رات میں 3-3 بجے اٹھ کے سردی میں لاٹھیوں کی پریڈ کرنا, تم نہ 9-9 بجے تک سو جاتے, میں ان کو برباد کروں کیا, تم کو برباد کروں؟ بولتے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دعائیں کر رہے تم لوگ, کوئی ترتیب نہیں ہے تمہارے پاس, ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہے تمہارے پاس, ایک بلڈنگ میں رہتے تمہارے بیچ میں اتحاد نہیں ہے, میں تمہارا ساتھ دینا ان کا ساتھ دینا, بولتے اللہ تعالیٰ. خالی بدعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا, خالی ذکر کرنے سے کام نہیں چلے گا. ذکر اس لیے کرنا ہے کہ وہ مومن کے لیے پہلی چیز اللہ سے رجوع ہے,
پہلے آخر وہی ہے، مگر کام کے ساتھ. اللہ کے نبی کیا کیے؟ سب کو ذکر میں لگائے، کبھی ہے ایسا کہیں تو ملتا، مصیبت آنے پہ سب کو ذکر پہ لگائے، کہیں ایک تو واقعہ ملتا ہے. مسلسل پلاننگ، مسلسل اسٹرگل، ایک ایک قدم پلاننگ کے ساتھ، زبردست اتحاد. اب حضور کی سنتیں بولے تو ہم کو ماشاءاللہ جبہ کتنا لمبا رہنا، داڑھی کتنی رہنا، یہ جو سنتیں ہیں نا اس کا بہت اہمیت ہے، یقیناً ہر سنت کی بہت اہمیت ہے، لیکن جس سے قوم زندہ رہتی ہے مر جاتی ہے، جس سے اسلام زندہ رہتا ہے مر جاتا ہے، جس پہ رات دن حضور کا دماغ لگا ہے، وہ سنتوں پہ توجہ نہیں ہے ہماری. وہ سنت نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ اس پہ عمل کرنے کا شوق ہے. تو جب سب دشمن ہو گئے قوم کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تو ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے وہ اب سنیے. وہ سننے کے بعد ہم بھی کرنا ہے، کیا کریں گے میں پوچھنے والا ہوں، پھر آپ لوگ ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے وہ طے کرنا. جب تک مکے میں تھے، ایک حضور کی مکے کی محنت ہے، ایک مدینے کی محنت ہے. مکے میں جب تک اللہ کے نبی تھے، حضور کا ٹارگٹ کیا تھا؟ ایک ایک فرد کو بنانا، پختہ ایمان والے صحابہ تیار کرنا، افراد کو بنا رہے تھے. اور اس وقت مکے میں حکم یہ تھا کہ کافر چاہے تم پہ کتنا ظلم کریں، تم اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ اصول تھا. کفو ایدیکم کا حکم تھا مکے میں، کہ یہ افراد بنانے کا وقت ہے، انڈیویجول، ایک ایک فرد نیک متقی اللہ سے ڈرنے والا بنانے کا وقت ہے، یہ بیسک طاقت بنانے کا وقت ہے. یہ تو حضرت بلال کو جو ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں، پتھر میں چٹانیں رکھی جا رہی ہیں، دوسرے صحابہ دیکھ رہے، کچھ نہیں بولتے تھے، اف نہیں بولتے تھے، وہ تڑپ رہے ہیں تو کچھ نہیں بولتے، مدد کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا آل یاسر کو، سمیہ، حضرت سمیہ ہے ان کا شوہر ہے، باپ کو، بیٹے کو، بیوی کو، سب کو ابو جہل کے لوگ مار رہے ہیں، سخت سزائیں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی گزرے، صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، بول کے چلے گئے. کیسا مار رہے لوہاں، کیا کر رہے لوہاں، یا ان سے بات نہیں. حضرت خباب کو انگارے جلا کے اس پہ لٹایا جا رہا ہے، کوئی مسلمان جا کے سپورٹ کر سکتے تھے نا، لڑ تو سکتے تھے نا، کچھ بول سکتے تھے نا، نہیں. وہاں حکم یہ تھا بس مار رہے تو بدل کے جواب میں ہاتھ بھی مت اٹھا، بس مار کھاؤ، مار کھاؤ بس. وہاں پر ایمان بنانے کی جگہ تھی، صرف وہاں ایک بنیادی طاقت چاہنے. اگر وہاں پر وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے مکے میں، تو یہ ٹوٹل یہ لوگ 100-150 کچھ آدمی تھے ہوں گے، وہ لوگ ایک ہی دن میں سب کا صفایا کر دیتے تھے، اسلام ہی ختم ہو جاتا. اس لیے وہاں ہاتھ اٹھانا خاموں کا دین کا خاتمہ تھا. اس میں پہلے ایمان، ایمان کی دعوت، اللہ کی توحید، کچھ تو اس کے لیے جان دینے والے پیدا ہونا، وہ بات عرب میں پہنچنا. اس لیے وہاں تھا کہ بالکل خاموش، صرف مار کھاتے ہو. لیکن جب ایک طاقت بن گئی ایمان والوں کی، تو اب جو ہے 13 سال کے بعد، معراج کے بعد بتایا گیا حضور کے، اب آپ کا غلبے کا دور ہے، اب آپ کو ٹکر لینا ہے، آپ کو اب آپ کو پورے عرب کی طاقت کو، قریش کی طاقت کو، آپ اب مقابلے کے میدان میں اترنا ہے. پوری دنیا کی طاقت، روم اور ایران، ان کو بھی آپ فتح کرنا ہے. تو اسٹارٹ کہاں سے لیے پھر؟ مدینے کی ہجرت سے ہوئی. تو پہلے ہی قدم پہ ایمان والوں کو جو الگ الگ ہیں ان کو جوڑ کے طاقت بنانا شروع کی، طاقت بنائی گئی جوڑ کے، اتحاد، روز اول سے اتحاد، آرگنائزیشن. اب بھی ہمارے پاس کیا ہے، ایک ایک محلے میں ماشاءاللہ 100-100, 200-200 اچھے نمازی لوگ، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ پہ یقین والے لوگ ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، آپس میں کوئی مشورہ نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی بڑا نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ نہیں ہے، بہت اچھے جذبات. تو مکے میں رہتا یہی تھا، اجتماعی کوئی فیصلہ نہیں تھا. لیکن جب فیصلہ ہوا اللہ کا کہ اب حق کو غالب کرنا ہے، تو پہلا قدم آرگنائز کرو، الگ الگ منکوں کو، الگ الگ دانوں کو ایک لڑی میں پرو، تو طاقت بنتی. نیکوں کے اتحاد سے نیکی کی طاقت بنتی. نیکوں میں اتحاد نہیں ہے تو دنیا میں 100 کروڑ بھی نیک لوگ ہیں الگ 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 جینے والے، تو ان سے نیکی کی طاقت نہیں بنتی، بکھرے ہوئے ہیں دنیا. تو جیسے ہی پالیسی بنی نا مدینہ جانا ہے، مدینے والے جب آئے، 73 صحابہ مدینے میں اسلام پھیلا، 73 صحابہ چھپ چھپا کے حج کے بہانے، حج کے دنوں میں آئے، پہاڑوں میں حضور سے ملاقات ہوئی رات کی اندھیری میں، اور مدینے والوں نے کہا کہ حضور اب آئیے، اب مدینے سے کام کریں گے. تو پہلا کام حضور نے کیا کیا؟ پہلا کام حضور نے آرگنائز کرنے کا کیا. حضور نے فرمایا کہ 12 نقیب بناؤ اپنے بیچ میں، یہ 73 الگ الگ رہے کچھ فائدہ نہیں بولے، آرگنائز ہو جاؤ، 12 نقیب بناؤ. ان سب کو 12 کے تحت کر دیا کہ اب تم لوگ آرگنائز ہو کے جینا سیکھو. یہ 12 کس حساب سے بنے؟ بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں 10 محلے تھے، 2 محلے بڑے بڑے تھے، تو وہ سب محلوں کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو حضور نے گویا جو چھوٹے محلے تھے اس میں ایک امیر بنایا، اس میں سے ایک ایک کو، جو بڑے محلے تھے اس میں 2 امیر بنائے. یہ لوگ جا کے وہاں باقی آبادی کے جا کے وہ ذمہ دار بن گئے. تو محلہ محلہ آرگنائز کر دیا حضور نے ابھی جانے سے پہلے، ابھی مدینہ گئے نہیں، وہاں آرگنائزیشن شروع ہو گئی. اب یہاں ہمارے محلے کا کوئی ذمہ دار ہے، ہماری گلی کا کوئی ذمہ دار ہے، سب کٹے ہوئے جی رہے ہیں. سب بولتے بھائی مسلمان بچوں کو ذرا ورزش کرو بولنا، ذرا صحت بناؤ بولنا، یہاں بیٹھ کے بولے تو کہاں سے ہوتا؟ آپ کے محلے میں کوئی تنظیم رہتی، پورے لوگوں کے مشورے کا سسٹم ہوتا، سب مل کے بولتے تو ایک کلب وجود میں آتا، اور نہ خالی ایک ایک آدمی تجویزیں دیتے رہتا، مگر چیز وجود میں کیسا آتی؟ آرگنائز ہے، سب کا مشورہ ہے، سب جڑے ہوئے ہیں، بولے تو وہاں مشورہ ہوتا، یہ کام کریں گے بھائی، یہ حالات ہے، ایسا فیس کریں گے. کوئی بیٹھ کے بات کرنے کا سسٹم ہے، کچھ ذمہ دار ہے، سب لوگ جڑے ہوئے تو ہوتا نا. تو چاہے کچھ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنی طرح پریشان رہتا. تو حضور مدینہ جانے سے پہلے محلے محلے کو آرگنائز کر دیے، جاؤ تم لوگ اب آرگنائز ہو کے جینا ہے. کبھی بھی اس طرح بھیڑ کی طرح جینا، کوئی کسی کا ذمہ داری نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں دی. اس کے بعد حضور 10 آدمی بھی آ کے کلمہ پڑھتے تھے، 15 آدمی کسی گاؤں کے آ کے پڑھتے تھے، حضور فوراً بولتے تھے الگ الگ نہیں رہنا ہے، اب امیر بناؤ اپنا. ایک امیر رہے گا تو مشورہ رہے کر کے کچھ بھی ایک کام کریں گے، مصیبتوں سے بچ سکتے، سہولتیں کچھ بھی کر سکتے، آدمی مل کے تو کر سکتے، الگ الگ کیسے کر سکتے. تو مدینہ جانے سے پہلے ہی حضور نے ہر محلے کو آرگنائز کر دیا. مدینہ جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اتحاد کی پورے ٹیکنکس کو جاری کیا مدینہ کے اندر. جاتے ہی جو پہلا بیان ہے حضور کا وہ اتحاد والا، اب سلام، خوب سلام کو پھیلاؤ، دوستی کا ماحول بناؤ. اس سے پہلے بولو لڑکے کر کے اور سو خدشے لڑائیں وڑائیں ہو کے تھے، رکے رکے رہتے تھے، بولے کہ نہیں، خوب سلام کا رواج دے کے محبتیں پیدا کرو اور خوب دعوتیں کرو ایک دوسرے کی، تحفے ہدیے بھیجو کھانے. اور پھر پہلے سے جو ہمارے خاندان ہیں وہ خاندانوں کو بھی آرگنائز کرو جلدی، اور سلول ارحام پورے رشتے دار مضبوط کرو اپنے، کٹے ہوئے نہیں رہنا. اور جاتے حضور نے کیا کیا کہ جو بھی مدینے سے باہر، اچھا مدینے سے باہر کہاں کہیں بھی اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اب حکم کیا ہو گیا؟ یہاں ایک مسلمان، وہاں ایک مسلمان، وہاں 10 مسلمان، ایسا نہیں رہنا، سب مدینے آ جاؤ، لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی گاؤں میں ادھر ادھر نہیں رہنا، سب مدینہ آ جانا. کیا کر رہے؟ الگ الگ بنے ہوئے لوگوں کو حضور کیا کر رہے؟ جوڑ رہے. جوڑ سے طاقت بنتی ہے. کہیں بھی کلمہ پڑھ کے نہیں رہنا, جو ہے آ جانا. اور حکم یہ تھا کہ اگر کسی علاقے میں تم رہ گئے اور مسلمانوں کی فوج وہاں چلی گئی اور ان کے ساتھ تم کو بھی قتل گئے تو ہماری ذمہ داری نہیں. یہ اصول تھا قرآن میں. تم وہیں رہ گئے, ان کے ساتھ تم قتل ہو جا سکتے, ہماری فوج قتل کر دے تو نہیں بولنا ہو. یہاں ہو. اور جو بھی اب باہر سے آ رہا تو حضور کیا کر رہے, اس کو بھی الگ الگ نہیں رکھ رہے. وہاں ہر مدینے سے باہر والے کو مدینے والے کو بھائی بھائی بنا دیا. پھر دوستی کے اتنے فضائل بیان کیے کہ پورے مدینے میں کوئی آدمی بھی اکیلا نہیں تھا. ایک تو وہ اپنے علاقے کے محلے کے جو نقیب صاحب تھے جو حضور بنا دیے تھے ان کے تحت تھا, پورا قبیلہ اور پورا محلہ. پھر اس میں بھی پھر دس دس بارہ صاحب بارہ ساتھیوں کے گروپ تھے. تو آرگنائز ایک بڑے کے تحت زندگی گزارنا, ایک گلی والے بھی ہے تو وہاں ایک بڑا رہنا. تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے, کوئی مشورے ہو سکتے ہیں, حالات کے حساب سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جب ایک نظام بنا ہوا ہے تو وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آرگنائز. پھر حضور نے کیا کیا, ان کے درمیان میل ملاپ کا ماحول ڈالا کہ جاؤ ایک دوسرے کے گھروں کو جایا کرو, بیٹھ کے اچھی محبت کی باتیں کرو, ایک دوسرے کے حالات پوچھنے کا پورا محلے میں سسٹم رہنا, اور ایک دوسرے کے کاموں میں حصہ لینے کا سسٹم رہنا. کٹے کٹے نہیں رہنا. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے, اب اتنے آدمیاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم ایک دوسرے کے گھروں کو جاتے ہیں؟ یہ مسجد میں اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت, کیا وہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے حالات جانتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت کرتے ہیں؟ اس طرح جو الگ الگ جو لوگ ہیں ان کو اگر کوئی آ کے ماننے لگے تو کیسا بچیں گے یہ لوگ؟ حضور مدینے میں ایسا رہنے نہیں دیا. حضور ایک کو ایک سے اٹیچ کر دیا. دوستوں کے گروپ تھے اور پھر یہ ایک عام ماحول بنا دیتے. ایک دوسرے کے گھروں کو جانا, ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا, پورے محلے کے لوگ پورے محلوں سے واقف رہنا, ایک ایک گھر کا پتہ رہنا. حضور کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں کیا رہتا تھا, پوری مسجد میں پورے محلے کا ریکارڈ رہتا تھا. کس گلی میں کتنے گھر میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے گھر کے لوگ سفر پہ ہیں, وہاں صرف عورتیں ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ اس میں اندھے ہیں, کتنے ایسے ہیں معذور ہیں. پھر رجسٹر میں یہ لکھ کر رہتا تھا کہ جتنے لوگوں کے گھر کے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں ان کے گھر میں سودا لا کے دینے والا کون ہے, جو معذور ہیں ان کی خدمت کرنے والا کون ہے. پورا محلہ اٹیچ ہوتا تھا, مسجد میں پورا ریکارڈ ہوتا تھا اور مسجد میں پورا سب کا انتظام ہوتا تھا. پورے محلے کے ایک ایک آدمی کی ایک دوسرے کو خبر رہتی تھی. اتنا جب متحد رہیں گے تو کتنی ہمت رہتی ہے. ایسے لوگ کسی دشمن سے ڈرتے کیا؟ اتنا زیادہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں, ملے جلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں. یہ سب کاموں کے لیے تھی مسجد. آج خالی آتے نماز پڑھ کے چلے آتے. وہاں مسجد پورے مسلمانوں کو ایک جسم بنا چکی تھی. ایک ایک آدمی جینے کا سوال ہی نہیں تھا, میں میری مرضی کا سوال ہی نہیں تھا. کچھ بھی بات ہے, ہمارے امیر صاحب کیا بول رہے, ہمارے محلے کے نقیب صاحب کیا بول رہے, ان کے تحت زبردست اتحاد. گلی گلی اتحاد, پورے شہر کا اتحاد, ہر چیز مشورے سے, اور ایک دوسرے سے دل جڑے ہوئے, ایک دوسرے کے حالات سے واقف. ایک پہ غم ہو تو سب غمگین ہو جاتے تھے. ایسا ایک ماحول حضور نے اتحاد کا بنایا. تب جا کے باہر سے بڑی بڑی فوجوں کے حملے ہو رہے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا, مشورے ہوتے تھے. کوئی ایک ایک گلی کے لوگ سب کو چاہے آپ جائیے جنگ میں, ہم گھر سنبھال لیں گے, آپ جائیے کھیت ہم سنبھال لیں گے. پورے بنا ہوا تھا سیٹ اپ. آسانی سے سب کام ہوتے تھے, پہلے سے منظم ہے. پتا چلا کہ بھائی فلاں محلے کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو آپ بیٹھ کے پلاننگ کر سکتے, بھائی دس ادھر ٹھہرو, دس ادھر ٹھہرو, فلاں فلاں لکڑیاں خریدنے کی ضرورت ہے تو لکڑیاں خریدیں گے, یا یہ سیفٹی کی ضرورت ہے تو کریں گے، یا یہ کہ ادھر ادھر کے محلے کے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیں گے، سب ایک رہے تو سب ہمت رہتی نا کچھ بھی کرنے کا۔ اور ایک کام کیا حضور نے، کیا کیا مدینہ جاتے ہی حضور نے کیا کیا، ایک 51 دفعات کا معاہدہ کیا پوری مدینے کی آبادی سے۔ حضور کو بلانے والے تو پورے مدینے پہ چھائے ہوئے نہیں تھے، پورے مدینے میں مسلمان نہیں تھے حضور جب گئے، انصاری مسلمان تھے، وہاں بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو مشرکین کی تھی ابھی، جو منافقین تھے، اور ایک بڑی تعداد وہاں یہودیوں کی تھی، ان کی پورے قبیلے تھے، ان کے قلعے تھے وہاں پر، پھر اطراف جو ہے مشرک قبائل تھے۔ حضور جاتے ہی کیا کیے، حالانکہ جنگ بھی اپنی مشرکوں سے، یہ مکے والوں سے جنگ ہے، اور اطراف جو قبیلے ہیں وہ بھی مشرک ہے، لیکن حضور یہ نہیں سوچے لوگوں سے مشرک ہی ہے نا کیا کریں گے، بول کے نہیں، جاتے ہی حضور کیا کیے، سب سے ایک معاہدہ کیے کہ ہمارے خیالات الگ ہونے کے باوجود، ہمارا دھرم الگ ہونے کے باوجود، ہم پورے مدینے والے ایک امت ہے بولے، نحن امتن واحدہ بولے، ہم ایک امت ہے بولے۔ مدینے کے باہر سے جب بھی حملہ ہوگا تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، یہودیوں پہ حملہ ہوگا مسلمان جا کے سپورٹ کریں گے، پورے پڑوسیوں کو کیا کر لیے، ملا لیے ساتھ میں، ملا کے بولے ہم ایک ہے بولے۔ حالانکہ وہ دشمن جو تھے، حالانکہ وہ بھی مشرک تھے یہ بھی مشرک تھے، مگر ان کو اپنا بنا لیے، سب مشرکاں بول کے ان کو الگ نہیں کر لیے، مشرکوں کو اپنا بنا لیے۔ اور فوراً کیا کرے حضور، مکے اور مدینے کے بیچ میں جو یہاں وہاں مشرک قبیلے رہتے تھے، بستیاں تھے، سب سے معاہدے کرنا شروع کیے، سب کو دوست بنا لیا کہ کچھ بھی کہیں جنگ ہوئی، بد امنی ہوئی تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، حالانکہ وہ مشرک تھے، لیکن سب کے ساتھ معاہدے کہ ہم ایک ہم۔ تو پڑوسیوں کو اپنا بنانا، پڑوسی طاقتوں کو ساتھ لے کر ایک معاہدہ کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو اب یہ سب حضور کی سنت کو آپ سامنے رکھے، اب کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اب اگر موجودہ حالات سے ہم نمٹنا چاہ رہے ہیں تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پورے یونٹ نا ایک سروے ہونا، ہمارا ایک ایک بڑا محلہ ایک یونٹ ہم مان لیں اس کا، ایک ایک گلی کے سارے مسلمانوں کا سروے رہنا، اور ایک ایک گلی میں مشورہ ہونا، مشورہ ہو کے حلقے بننا کہ ہم سب مل کے ایک ہیں، ایک گلی والے سب۔ اب ایک بننے کے واسطے خالی بات ہے نہیں، ایک دوسرے کے گھروں کو جانے کا سسٹم ہونا، مہینے میں ایک مرتبہ یا سہولت سے ان لوگوں کے مل کے بیٹھنے کا سسٹم ہونا، ان کی دعوتیں ہونا، اور ان کے محلے کے مسائل پہ ان کے مشورے ہونا۔ ہمارے محلے میں کتنے جوان ہیں، اس میں سے کتنے کام پہ لگے ہیں، کتنے آوارہ ہیں، ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ورزش کرتے اور کتنے جو ہے صحت برباد کر لے رہے، ہمارے محلے کے اندر کتنے پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے آوارہ پھر رہے ہیں۔ قوم جس سے طاقتور بنتی ہے اس کا مشورہ ہوتے رہنا، گلی گلی سسٹم رہنا، ذمہ دار رہنا ہر گلی کا۔ اس طرح ایک محلے میں 25-50 گلیاں ہیں تو ہر گلی میں مل جل مل، ہر گلی کے لوگوں کا ملنے کا سسٹم، دعوتیں دینے کا سسٹم، اور اسلام میں اتحاد کی کتنی تعلیم ہے، بھائی چارے کی کیا تعلیم ہے، اس کے مذاکرے کا سسٹم، اور محلے میں جتنے وہ اس گلی میں جتنے بیمار ہیں ان کے لیے مشورہ، جتنے معذور ہیں ان کے لیے مشورہ، یعنی یہاں گلی میں اگر مشق ہوگی امت کی فکر کرنے کی، تو کل کے دن آئے گی کوئی فوج مارنے کے واسطے، جب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے نا، پہلے ٹریننگ ہوگی، تو مل جل کے رہنے کی ٹریننگ ہونا نا، ایک دوسرے پہ وقت دینے کی ٹریننگ ہونا نا، تب جا کے ہم امت ہیں کا احساس ہوگا، ہم ایک امت ہیں کب ہوگا، جب سب مل کے سوچیں گے، سب مل کے گلی کی فکر کریں گے، تو آہستہ آہستہ پورے گلی والوں کے دل میں آتا کہ ہم سب مل کے ایک امت ہیں۔ جیسے ایک گھر کے بھائی بہن بچوں میں کیا رہتا، ہم سب ایک گھر ہے بول کے رہتا، بھائی کو کچھ ہو گیا تو دوسرے تڑپتے اگر مل جل کے ہیں، ایسے جب پورے گلی کے مسلمانوں کا ملنے جلنے کا سسٹم، مشوروں کا سسٹم، اور ایک دوسرے کی خدمت کا سسٹم رہے گا، تو آہستہ آہستہ ان میں یہ ڈیولپ ہوگا کہ ہم ایک ہیں، ایک مشورے کے تحت چلیں گے. اب ایسے جو ہے 25-30 گلیاں ہیں آپ کی, سمجھے, ان سب کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا ایک بیٹھک کا سسٹم ہے نا. کچھ بھی اس علاقے میں ڈیولپ کرنا ہے, صحت کو ڈیولپ کرنا ہے تو کیسا, تعلیم کو ڈیولپ کرنا ہے تو کیسا, گورنمنٹ کے کوئی اسکیم آ گئی ہے, کچھ ہے, سب کو کاغذ بھرنا ہے کرنا ہے تو کیسا. اب ہمارے سامنے جو ہے فوراً جو جیسا مسئلہ ہے کیا ہے, وہ این پی آر بھرنا نہیں بھرنا. اس لیے کہ این پی آر ابھی آنے والا ہے, 2 مہینے میں وہ گھر کو آنے والے, وہ لوگ این پی آر بھریں گے تو ہم پورے پکڑ میں آ جائیں گے. اس میں آدھار کارڈ وہ سب رہے گا, این پی آر بھرے تو پکڑ میں آ جاتے. اب این پی آر نہیں بھرنا مت بھرو بولے تو ایک ایک آدمی کو ہمت نہیں ہوتی, میں نہیں بھرے تو کیسا بولے, کیا ہوتا ہے کیا ہے کہ نہیں بھروں گا تو. لیکن پوری قوم متحد اگر ہوتی, ہر جگہ ہر گلی کے ذمہ دار ہوتے اور پورا متفقہ فیصلہ ہوتا کہ نہیں بھرنا ہے, اس لیے کہ نہیں بھریں گے تو سب محفوظ ہو جاتے, بھریں گے تو خاموخا پکڑ میں آتے, تو سب متحد ہو کے اگر کر رہے مسلمان تو سب کو ہمت ہوتی تھی. اب ایک میں نہیں ہے تو کسی کو ہرے یار سے اپنا اپنا دیکھو تو لوگ نہیں بھر رہے, میں تو بھر لیتا ہوں, بھر لیتا ہوں. کوئی اجتماعی فیصلے پہ جو پوری امت کی حفاظت کا ہے, عمل کرنے کی ہمت کب ہوتی, سب مل کے کرنے والے ہیں بولے تو ہوتی, سب اپنی اپنی مرضی سے چلنے والے تو کس کی بھی ہمت نہیں ہوتی. تو گلی گلی ذمہ دار ہوتے اور ان کے اوپر ایک امت کا ایک سسٹم ہوتا مشورے کا, تو پوری گلیوں میں ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ وہ این پی آر کے آفیسر کو اندر ہی گھسنے نہیں دیتے, سب ایک ہے, تو سسٹم بنا ہوا ہے. سسٹم نہیں بنا ہوا تو بڑے لوگ آ کے بول رہے ایسا کرنا چاہیے مسلمانوں کو, ایسا کرنا چاہیے, مگر وہ مسلمانوں تک بات کون پہنچائیں گا, گلی گلی اس کو نافذ کون کرے گا. اب ہمارے جو بھی انٹلیکچوئلس ہیں, حالات کو جاننے والے جو بھی ماہر آفیسرس ہیں مسلمان, وہ لوگ کیا ہے لیکچرس دے کے یہ کرنا چاہیے مسلمان, یہ کرنا چاہیے بول رہے ہیں, مگر کیسا کرنا چاہیے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں ہے. وہ لوگ بول رہے پکا یہ کام کرے تو یہ مسئلے کا حل ہے بول کے بول رہے, مگر اتنے لاکھ کروڑ مسلمان کو کون بولیں گا, کون کروائیں گا, سسٹم نہیں ہے, اتحاد نہیں, گلی گلی اس پہ امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں نہیں, کوئی ذمہ دار نہیں. تو اگر یہ رہے گا تو ملک کے جیسے حالات ہیں پالیسی جو بنائیں گے تو پوری امت کو لے کے چلنے کا سسٹم رہتا. حضور کچھ بولتے ہی پورے نقیبوں کے ذریعے پورے محلوں میں عمل ہوتا تھا, ایک ایک نقیب پورے ایک ایک محلے کو سنبھال لیتا تھا. اب نہیں ہے تو کیسا فیصلے لیں گے, سب کا ایک موقف کیسا ہونا. اچھا ایک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے حضور اپنے لوگوں کو ایک کر لے کے بازو کے اڑوس پڑوس کی قوموں سے معاہدے کرے نا, ایک اتھارٹی ہے, سب مل کے یہ لوگ ایک ہے بول کے اتھارٹی ہے, تو آپ دوسری قوم سے مشورہ کر سکتے, بات کر سکتے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بھیڑ کوئی ہے خالی تو ادھر والے جا کے ادھر کی قوم سے کیسا بات کریں گے, بولتے تو ایک آدمی ہی بولتا, میں تو کون بولنے والا ہے بولتا. پوروں کا ایک اتحاد ہو کے ایک اتھارٹی ہے تو آپ پڑوس میں ہندوؤں کا محلہ ہے, ہندوؤں کے محلے سے آپ اپنا اتحاد ہونے کے بعد ہندوؤں کے محلے کے بارے میں پالیسی بنا سکتے ہیں کہ بھائی ہم ہندوؤں کے محلے میں ان کے دلوں کا زہر دور کرنا ہے, اس لیے ہماری ٹیمیں ان کے اندر جائیں گی, ان سے بات کریں گی. پہلے ہم ہندوؤں کے محلے میں بھی گلی گلی سروے کر کے پہلے ان کے غریبوں کی خدمت شروع کریں گے. ایک ایک محلے میں 2-3 دن غریب کی آپ خدمت شروع کر دو, پورے محلے کا دماغ سیدھا ہونا شروع ہوتا. پھر آپ کے ذمہ داران جا کے ان کے ذمہ داران سے ملے, ان کو مانو یہ مسلمانوں کے بڑے ہیں, بولے ان سے محبت کی بات کیے, ان سے تال میل کی بات کیے, ان کے ہمارا کھیلنے کا پروگرام, ہمارے نوجوان ان کے نوجوان مل کے کھیلنا, ان کی ہمارے دوستی کے حلقے, ان کے لوگ ہمارے لوگ مل کے وہ بھی پھر مل کے کھیلنا, مل کے پورے بستی کے کام کرنا, فلاح بہبود کے کام کرنا, تو پوری دشمنی ہوا ہو جاتی. مسلمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, بیٹھ کے باتیں کر لینا, پوری دشمنی ہوا ہو جاتی. تو یہ پورا ایک محلہ مل کر ایک طاقت بنا ہے, تب وہاں جانے کے لیے لوگوں کو بھی تیار کر سکتے اور اپنے بیچ میں مختلف کام کے لیے فنڈ بھی ملتا اور کام کرنے میں سب کا دل بھی لگتا, اس کا رزلٹ بھی آتا. یہ پورے متحد محلے والے جا کے بازو کے پڑوس کے ہندو محلے سے رابطہ بڑھائیں گے تو ان کے دل میں بھی عزت رہتی ہے, لوگ متحد ہیں سب اور سب کی طرف سے بات آ رہی. اب پورے مسلمانوں میں سے 20-25 مسلمان جا کے اچھا سلوک بھی کرے سمجھو ہندوؤں کے, تو انہوں سمجھتے ہر ایک میں تھوڑے اچھے آدمی رہتے ہیں, لوگ تھوڑے اچھے ہیں, بلکہ اس کو پرسنل سمجھتے ہو. لیکن پورے گروپ کی طرف سے فیصلہ ہو کے گروپ کے ذمہ دار جا کے ملیں گے تو ہر چیز سیٹ ہونا شروع ہوتی. ان کے اور ہمارے مل کے مشترکہ پروگرام بنا سکتے فلاح بہبود کے, دشمنیاں پوری ختم ہو جاتی دشمن کی. حضور کا طریقہ, ایک ایک کو اطراف کے مشرکین کو بھی معاہدہ کر کے اپنا بنا لیے تھے. اگر ہم بھی اگر ایک ایک مہیلا ہمارا آرگنائز ہو جائے تو ہم اپنے آس پاس کے پڑوس غیر مسلموں کو الگ الگ ذاتیاں ان میں ان کو اپنا حلیف بنا سکتے. آپ آرگنائز رہے تو ادھر بنانے آتا, الگ الگ رہے تو نہیں بنا سکتے. پھر وہ لوگ خود وقت پہ جو ہے حفاظت کے لیے آ جائیں گے. بھائی آپ کے محلے پہ کوئی حملہ ہوگا چاہے مسلمان ہی آ کے حملہ کریں, ہم لوگ آپ کا حفاظت کریں گے. ہم مسلمانوں سے لڑیں گے اگر آپ کے محلے پہ آ کے وہ حملہ کریں گے. اور ہمارا محلہ, ہم دونوں محلوں کی حفاظت دونوں مل کے کرنا, ایسا ماحول بن سکتا ہے جیسا حضور کیا اس وقت. یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب امت میں ہم اتحاد قائم کریں. اور اتحاد کس لیول سے ہونا؟ گلی گلی سے ہونا. ہر گلی میں کچھ لوگ پوری گلی کی فکر کرنے والے اور ذمہ دار ہونا. اس طرح سے آپ کیجئے, آپ 5-10 سال میں آر ایس ایس کا اثر ختم کر سکتے اس ملک سے, نفرت والوں کو فیل کر سکتے. اور اگر یہ کام نہیں کرے, خالی آہیں بھرتے رہے تو آ کے سب کو گھیر کے مارتے رہیں گے, خالی تم لوگ دیکھتے رہیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. چند مہینے پہلے ویڈیو آیا تھا فونوں میں, یو پی کے ایک گاؤں میں ایک محلے میں وہ گلی میں جو ہے مسلمان بچے کرکٹ کھیل رہے تھے, ادھر سے کچھ غیر مسلم لڑکے گزرے, کچھ بحث ہو گئی, تو انہیں بول کے گیا اچھا ابھی دیکھ لیتے ہیں, بول کے وہ غیر مسلم بچہ جا کے اور انہیں اپنے تھوڑے نوجوانوں کو کچھ لوگوں کو لے کے آ گیا, لاٹھیاں لے کے آ گئے وہ لوگ. آ کے اب گھر میں گھس کے جو ہے جو مار رہے ہیں لٹا لٹا کے جو مار رہے ہیں لاٹھیاں لے کے, مارنے والے چند ہی ہے, وہ لاٹھیاں لے کے آ کے گھر کی عورتیں پوری اوپر بھاگ کے چڑھ گئی, پورے محلے والے اپنی اپنی جگہ پہ چیخ رہے ہیں, وہ لوگ لاٹیاں لے کے مار مار کے بھرتا نکال رہے, کوئی گھر میں سے نکل رہا نہیں, پورے لوگ دیکھ رہے مسلمان, پورا محلہ دیکھ رہا, مگر کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کو بھی لاٹھی پکڑنے نہیں آتا, لاٹھی روکنے نہیں آتا, سیکھے ہوئے نہیں ہے کچھ بھی, ہمت کیسے ہوں گی؟ اور آرگنائز نہیں ہے پہلے سے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی مشورہ نہیں ہے, کون کہہ ہوا تھا؟ تو ایسا ان آرگنائز رہیں گے نا, ایسے بکھرے بکھرے رہیں گے تو ایک چھوٹا سا بھی گروپ آ کے مارنا شروع کرے تو باقی مسلمان دبک جائیں گے, مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. پہلے سے آرگنائز نہیں ہے, کچھ سیکھے ہوئے نہیں ہے, کوئی سسٹم مشورہ کیے ہوئے نہیں ہے, کوئی ذمہ دار بنائے ہوئے نہیں ہے, کوئی کسی کی. یہ 45 لاکھ دیکھتے ہی رہیں گے, جس ایریا میں حملہ ہو کچھ نہیں ہو. اب اکا دکا جو بہادر ٹائپ کے لوگ رہیں گے اپنی جگہ لڑکے مر جائیں گے, لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور امن بھی قائم نہیں کر سکتے. ہمارا پرم اتحاد ہے تو ہم پورے اطراف کے پورے غیر مسلموں کا دل جیت سکتے ہیں, ان سے معاہدے کر سکتے ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس وقت کی, جب دشمن ہو جائے زمانہ, جب سب دشمن ہو جائیں تو اس کے واسطے طریقہ یہ ہے کہ متحد ہو جائیں ہم, آرگنائز ہو جائیں ہم, مشورے کے تابع ہو جائیں ہم, اکیلے اکیلے زندگی نہ گزارے ہم, اور پھر ہم آس پاس کی قوموں سے دوستانہ باضابطہ روایت سلسلے قائم کریں, ہم معاہدے کریں, ہم ان کو کچھ نفع پہنچائیں. یہ سب کریں گے تو حالات کا علاج ہوتا, اکیلے اکیلے جئیں گے تو حالات کا علاج نہیں ہوگا. تو اب ماشاء اللہ اکیلے اکیلے نیک بنانے کی مختلف تحریکیں کام کرتی آ رہی ہیں, سمجھے, الگ الگ ناموں سے. تبلیغ جماعت اپنی جگہ پر مختلف لوگوں کو نیک بنا کے چھوڑ رہی محلوں میں, جماعت اسلامی ایک ہے ان کا اپنا سسٹم ہے, اہل حدیث ہے ان کا, ہر ایک اپنے اپنے سسٹم سے لوگوں کو جیسا بھی دیندار بنانا لوگ سمجھتے بنا کے چھوڑ رہے ہیں. اب یہ مختلف خیالات والے سب ایمان والے ہی ہے, امت بچے گی تو یہ سب بچیں گے, امت ہی ختم ہو جائیں گے تو یہ, نہ کوئی جماعت رہے گی, نہ کوئی مدرسہ رہے گا, نہ کوئی مسلک رہے گا, نہ کوئی, امت رہے گی تو سب رہے گا. تو یہ جو الگ الگ خیال کے ہم لوگ ہیں, یہ سب مل کے ایک امت ہے. ماشاءاللہ کئی دیندار لوگ سب نے تیار کیے ہوئے، اللہ پہ یقین رکھنے والے، اسلام سے محبت رکھنے والے، اور عام مسلمان میں بھی ماشاءاللہ اللہ سے محبت ہے کسی نہ کسی درجے میں. اگر پوری گلی پہ محنت ہوگی تو پوری گلی میں ایک فضا بن جائے گی اتحاد کی. اب کیا یہاں ایک نیک آدمی ہو یا ایک نیک آدمی ہے، گلی پہ کوئی اثر نہیں ہے، لیکن پورے گلے والے جب ہر چیز مشورے سے کر رہے تو دینداروں کے اثر سے دین بھی پھیلے گا، دینی ماحول بنے گا. سب کٹے کٹے رہیں گے تو دینداروں کا اثر نہیں ہوگا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ گلی گلی بات چلائی جائے، ملاقاتیں کر کے، پہلے ذمہ داروں کو ملنا گلی کے کہ بھائی یہ پوری گلی کے ہم پورے مسلمان مل جائیں گے، حضور جیسا کرے تھے ویسے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے وقت دینا شروع کریں گے، مل کے بیٹھنا شروع کریں گے، پورے پوری گلی ہم لوگ آرگنائز ہو جائیں گے. آپ محنت کریں گے مہینہ دو مہینہ ایک گلی پہ محنت کریں گے، گلی میں 100 آدمی ہیں تو 10 آدمی تو آپ کو تیار ہو جائیں گے مہینہ بھر محنت کہ بھائی ہم پورے گلی والے ایک ہو جائیں گے. بول کے 10 آدمی سے کام شروع کرو آپ، مشورے وغیرہ ایک ایک کر کے لوگ، 10 آدمی ملتے ہی آپ پورے گلی میں جتنے غریب ہیں جتنے معذور ہیں ان کا سروے کر کے ان کے محلے والوں کو فکر دلائیے. اب عادت پڑے گی اپنے اپنے محلے کی فکر کرنے کی. پھر آپ وقتاً فوقتاً گلی کا اجتماع رکھیے، صرف گلی کا، کہ مسلمانوں میں جو اخوت حضور چاہتے تھے اس پہ بات ہوگی، گلی کے مسائل پہ بات ہوگی. ہم ایک گلی میں پڑوسی میں ہونے کے ناطے ہم مل کے بیٹھیں گے. یہ اسلام میں پڑوسی کا بہت حق ہے، ہر آدمی کے گھر کے اطراف کے 40 گھر پڑوسی ہیں اس کے، ان کا اس کے اوپر بہت حق ہے. اس میں فرمایا پڑوسی میں، پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے اور تم پیٹ بھر کے سو جاؤ تو تم مومن نہیں ہے. فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع و جاره جائع الى جنبه، کہ تم پیٹ بھر کے سو گئے بازو والا کھانا نہیں کھایا تو تم مومن نہیں ہو. فرمایا اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں اتنا احکامات لاتے گئے، تاکید لاتے گئے کہ میں سمجھا حضور بول رہے ہیں کہ جائیداد میں بھی پڑوسی کو حصہ دینا پڑے گا، ایسا تاکید بار بار کرتے رہے. اور پڑوسی میں ہندو مسلم نہیں ہے، جو بھی پڑوسی ہے اس کے حقوق ہیں. تو ہمارے ہر مسلمانوں کے بیچ میں جو پڑوسی ہے، سمجھو مسلمان گلی میں جگہ جگہ مکس گلی ہے، ہندو بھی ہے اس میں مسلم بھی ہے، تو جو احکام ہیں پڑوسی کے ساتھ رہنے کے، وہ اگر احکام پہ عمل کریں گے تو کوئی ہندو ایسا نہیں رہے گا جو مسلمانوں کا چاہنے والا نہیں بنے گا. اس لیے کہ پڑوسی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ پریشان، اتنا غصہ حضور آر کو آ رہا ہے، مومن نہیں ہے بول رہے، اسلام سے نکل گیا بول رہے، کون ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا ملا یارو یامن جارو بوائقہ، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے وہ مومن نہیں بولے. آج ہمارے بیچ کے ہندوؤں کے ذہن میں، غیر مسلموں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان خود غرض رہتے، مسلمان تکلیف دینے والے رہتے، مسلمان جھگڑالو رہتے، مسلمان ٹیررسٹ رہتے، مسلمان لڑاکو رہتے، سب بیٹھا ہوا ہے. اور جبکہ اسلام بول رہا اگر تمہارا پڑوسی تم کو ایسا سمجھ رہا تو تم مسلمان ہی نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی، تم پڑوسی کے پاس اتنی بار گئے نہیں، ان کے دکھ میں، ان کے سکھ میں، ان کی بیماری میں تم گئے نہیں، اس لیے یہ حالت ہوئی نا. اگر مسلمان اپنے اطراف کے ہندوؤں کی دکھ درد میں، ان کی پریشانیوں میں حصہ لیتے تو کیا ان کا خیال ایسا رہتا تھا؟ حضور کی سنت کیا تھی؟ ایک یہودی بڑھیا جس کو اتنی نفرت تھی کہ حضور اس راستے سے گزرتے تھے تو کچرا پھینکتی تھی. ایک مرتبہ کچرا نہیں گرا تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے، ادھر سے میں کبھی جاتا تھا تو ایک عورت کچرا پھینکتی تھی، کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، تو حضور اس کی عیادت کو گئے. یہ ہمارے بیچ میں رہنے والے ہمارا کچرا تو نہیں پھینک رہے نا، تو کیا ہم ان کی عیادت کو جا رہے ہیں؟ پھر ان کو کیسا پتا چلے گا کہ مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ ان کو میڈیا جیسا پڑھا رہا ہے یہ مسلمان کا مطلب ٹیررسٹ، مسلمان کا مطلب لڑاکو، مسلمان کا مطلب نفرت کرنے والے، رات دن جو پڑھایا جا رہا وہی سمجھ رہے وہ لوگ. ہمارے اسلام میں جو تعلیم ہے پڑوسی کے بارے میں، بھوکا نہیں چھوڑنا پڑوسی کو، پریشان نہیں چھوڑنا پڑوسی کو، چاہے کوئی ہو، کوئی مذہب ہے اس کا. اگر اس تعلیم پہ ہم عمل کرتے تو یہ دشمنی ہوتی تھی کیا؟ کہ آر ایس ایس والے کامیاب ہوتے تھے مسلمانوں کے خلاف نفرت دلانے کے لیے؟ آج تک ہم حضور کی تعلیم پہ عمل نہیں کرے تو آپ کرو نا بھائی، اب کیا گیا؟ جب بھی دین پہ آئیں گے تو اللہ دلوں کو بدل دیں. تو جو مسلمانوں کے محلے میں بیچ میں غیر مسلم ہیں، ان کے بارے میں وہ پورے گلی والوں کا اپنا مشورہ رہنا چاہیے کہ بھائی ان میں جو بیمار ہوگا کیسا ان کا خیال کریں گے، ان میں جو پریشان حال ہوگا اس کا ہم کیسا خیال کریں گے، ان کے ذمہ داروں سے ہم کیسا معاہدہ کر کے چلیں گے. چلو ان کے اور ہمارے بچے مل کے کھیلیں گے تو کون سے گرینڈ میں کھیلیں گے، کیا طریقہ رہے گا؟ آپس میں پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے بیچ میں جو حقوق ہے غیر مسلموں، اس پہ مذاکرہ ہونا چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. ایک مسلم محلے کے پڑوس میں جو ہندو محلہ ہے تو وہ بھی پڑوسی ہے، بھائی سے اس کے بھی حقوق ہے. تو ہم اسلام پہ اگر ہم عمل کر لیں تو یہ نفرتیں ختم ہو جائیں. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ گلی گلی فکس کر کے، وہ گلی میں مسلمانوں سے ملاقاتیں کر کے کہ بھائی ہم سب ایک ایک بھائی ہیں، ہم سب کلمے والے ہیں، دیکھو ہمارا رشتہ بہت بڑا ہے، ہم لوگ کٹے کٹے نہیں رہیں گے، ہم لوگ اپنی سہولت سے کوئی ایک وقت مقرر کر کے آپس میں ملنے جلنے کا ایک سسٹم بنا لیں گے، کچھ ذمہ دار بنا لیں گے، پوری گلی کا خیال رکھنے والی ایک ملی دوستی کا حلقہ بنانا، ملت کے نام پہ دوستی، الگ الگ مکتب فکر کے سب لوگ رہنا اس کے اندر، ہر جماعت کے آدمی رہنا اس میں. اب اس میں بیٹھ کے دین سیکھیں گے، دین تو اپنے اپنے علماء سے، بریلوی اپنے علماء سے سیکھے گا، تبلیغی اپنے علماء سے سیکھے گا، اہل حدیث اپنے علماء سے دین سیکھے گا، یہ بیٹھ کے آپس میں دین نہیں سیکھیں گے، مگر امت کے جو اجتماعی کام ہے وہ سب مل کے کریں گے. گلی کے نوجوانوں کی صحت فکر کرنا ہے وہ سب مل کے کریں گے، اس پوری گلی کی پاکی کا خیال کرنا ہے سب مل کے کریں گے، اور اس گلی میں مسلمانوں میں محبتیں بڑی رہیں اس کا خیال کریں گے. اس بنیاد پہ حلقے بنانا چاہیے ہر گلی میں کہ پوری گلی کو، سب کے دلوں کو جوڑنے والے، کیسی محبتیں آ جائیں گی، کیسے دین کی برکت آ جائے گی، آوارہ نوجوان بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک ماحول بنے گا. اس طرح چند گلیاں ہوں گی تو پھر ہم سب مل کے غیر مسلموں کے بارے میں پالیسی بنا سکتے ہیں، ان سے بات کرنے کا طریقہ، تھوڑے دن میں وہ لوگ بھی، اب یہ دیکھنے میں اتنا بڑا محلہ ہے، اطراف سے پورے ہندوؤں کا گھیرا ہے، اطراف پورے ہندو محلے ہیں، کسی موقع پہ فساد آیا، ہجوم آئے تو یہاں کے لوگ بچ نہیں سکتے اطراف سے گھیرے میں. تو کیا جب فسادی آ جائیں گے، جب لاشیں اٹھ جائیں گی، تو کیا اس وقت موقع رہے گا کچھ سوچنے کا، کرنے کا؟ اتنا ظاہر ہو چکا تھا، سب ختم ہو جائے، ابھی سے کریں گے آپ، سال دو سال میں آپ اطراف کے پورے غیر مسلم محلوں کو اپنے مٹھی میں لے سکتے ہیں، پلاننگ کریں گے، محبتوں کے رشتے بن سکتے ہیں، ان میں بھی کتنے لوگ اچھے ہوتے ہیں، وہی ایک دوسرے کے محافظ بنیں گے، بلکہ اس خلوص کی فضا سے تھوڑے دن بعد خود بخود اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا. جب دشمنیاں ختم ہوں گی، جب قریب سے دین کو دیکھیں گے، تو خود بخود اسلام پھیلے گا. تو بھائی اب یہ تقریر تو ہو گئی، اب بولو یہ جتنی بات میں بولا حضور سے پہلے میں ثابت کیا کہ حضور مدینے میں ایسے ہی کرے. اب یہاں پر بھی کیا کرنا ہے بول دیا. اب آپ لوگ بولیے یہ جو باتیں ہیں، یہ ہم بھی جو ہے ایک ایک گلی کو لے کر، آپ کی جو بھی گلی ہے وہاں پر اتحاد، جو حضور جیسا اخوت سکھائے، بھائی بھائی بن کے رہنا سکھائے ایک دوسرے سے، اس کی بات چلائیں گے کیا؟ ہر گلی میں جتنے بھی لوگ اپنے ہم خیال ہوئے ان کو لے کے مسلمانوں میں محبت اور خلوص اتحاد بنانے کا ایک مہینہ بھر محنت کر کے، کوئی ہر محلے کی ایک کمیٹی یا ایک حلقہ بنا دیں. دین کا کام جو جماعت والے کر رہے ہیں اپنے حساب سے کرتے رہو، اپرادھ بنانے کا، لیکن یہ تو محلے کی بات ہے، یہ روز لگنے والا کام نہیں، اور یہ ہماری امت باقی رہے گی تو دین کے سب کام چلیں گے. اس طرح سے اب ضرورت ہے محلے میں ایک ایک گلی پہ ٹارگٹ کر کے حلقہ بنا دینا پورے جوڑ کا، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں ہوتا مولانا چھوڑو کیا فرصت ہے، آپ لوگ بولو، میرے سے میرا بیان ختم ہو گیا، آپ لوگ بولیے کہ اس طریقے پہ چلیں تو ہم بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے کہ نہیں؟ ہندوستان کی جو موجودہ نفرت ہے اس کو ہم ایک دو تین سال میں ختم کر سکتے. ہر علاقے کے مسلمان اپنے پڑوس کے ہندوؤں سے رابطہ کر لو، انسانیت کی بات کرو، پہلے آپ متحد ہوں گے, آپ کے کچھ ذمہ دار رہیں گے تو بات کرنے میں جان رہے گی, اکتوں کا لوگ جاگے کرے تو بات نہیں ہوگی.
یہ آدمی پورے علاقے کا ذمہ دار ہے, امیر ہے, ان کی پوری منظم ٹولی ہے, یہ لوگ آ کے ہم سے محبت کر رہے ہو تو وہ لوگ بھی جڑتے ہیں.
تو اب آپ لوگ بتائیے اس قسم کا کام ہونا چاہیے نہ, یہ بکواس ہے خالی, یہ سنت کی روشنی میں یہ حل ہے نہیں, یہ بکواس ہے. یہ بولیے اب آپ لوگ,
چلیے
آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا, کھلا بولیے ذرا, ذرا کھڑے ہو کے بولیے. یہ جو بھی سیرت کی روشنی میں موجودہ حالات کا جو میں علاج بتایا ہوں یہ صحیح ہے نہیں, کیسا دکھ رہا آپ کو, وہ بولیے, آپ کی رائے بولیے.
جی میری رائے میں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے آج کے ٹائم کے لیے, کیونکہ سب سے ایزی طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے باجو والے سے جا کے بات کر لیں. ہم سب کے پاس نہیں جا سکتے لیکن اپنی گلی میں باجو والے کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکتے ہیں.
گلی گلی محنت کرے تو آسانی سے مشورے ہو سکتے, آسانی سے تعاون ہو سکتا, زیادہ وقت ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں نہیں لگتا, کم وقت میں کام ہوتا.
اور یہ چیز بہت جلدی پھیلنے والی بھی ہے, ہم کبھی کسی کو جانتے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے لیکن ہم ان سے گلی میں ملاقات نہیں کر رہے, تو یہ اچھا بہانہ بھی ہمارے لیے ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے. اور ہم خود بھی یہی سوچ رہے تھے جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں کہ ہم پہلے اپنے بلڈنگ سے چالو کریں, بلڈنگ میں ہمارے 8-10 گھر ہوتے ہیں, تو 8-10 گھر کے لوگ اگر ایک بار میں جڑ گئے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اگر وہ جڑ گئے اس کے بعد پھر دوسری بلڈنگ میں, پھر تیسری بلڈنگ میں, پھر ایسا کرتے کرتے اگر 20 گھر 20 بلڈنگ, ابھی یہاں سبھی میکسیمم اپارٹمنٹس ہیں, تو ایک ایک بلڈنگ میں آپ کے 10-10, 20-20 گھر ہیں, تو ایزیلی ٹارگیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک بلڈنگ میں اگر ایک آدمی بھی ورک کر رہا ہے تو اپنے ساتھ ایک دو ساتھی ہو گئے تو روزانہ وہ کام کر سکتے ہیں آسانی سے.
کام شروع کرتے نہیں ہوگا, چلاتے رہیں گے, بعد مہینہ, دو مہینہ, 6 مہینے میں ایک ماحول بن جائے گا, وہ بات چلاتے رہیں گے. چلیے آپ بیٹھیے, اور کوئی صاحب, سب تائید کرنا ہی ضروری نہیں ہے, جو سمجھ میں آ رہا بولیے. آپ بولیے, آپ بہت دیر سے غور سے سنو, بیٹھے بیٹھے بولیے, یہ بات کیسی ہے, یہ چیزیں پریکٹیکل ہے, ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ جی ماشاء اللہ. چلیے ہمارے ڈاکٹر صاحب بولیے, آپ کے دل میں کیا آ رہا وہ بولیے, محفل کا رنگ دیکھ کے نہیں, آپ کے دل میں یہ سب سن کے کیا آ رہا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی جی یہ کام ہوگا تو ہماری مسجدیں بھی بچیں گی, ہماری جماعتیں بھی بچیں گی, ہمارے مدرسے, ہمارا سکون بچے گا, ورنہ اتنا تیزی سے نفرت پھیل رہی ہے کہ پھر کچھ نہیں بچنے کا ڈر ہے. کچھ نہیں ہوا تو اچھا ہی ہے, مگر ہونے کے امکانات ہیں, زیادہ امکانات. چلیے بابا, آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے سب سن کے؟ اس طرح کی محنت کرنا نہیں, کہاں فرصت ہے مولانا, بول کے بولتے ہیں اس طرح کی محنت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کیا بول رہے بیٹا, آپ نوجوان, آپ کیا بول رہے, آپ کی کیا رائے ہے, کیا سمجھ میں آ رہا ہے سب سن کے؟ ہاں جی. اور ایک پوائنٹ کیا ہے, اس وقت جو ملک کے حالات سن کے ہمارے لوگوں کے ذہن میں خالی شارٹ ٹائم باتیں آ رہی, احتجاج کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, وہ شارٹ ٹائم تو ضروری ہے وقتی آپ, لیکن وہ لوگوں کی محنت لانگ ٹرم ہے, اس کا مقابلہ آپ چھوٹی تجویزوں سے نہیں کر سکتے. ایک بلا کے اجتماع کر لیے, چھوٹی نہیں, پوری قوم کو کھڑا کریں گے تو ہی اس کا مقابلہ ہوگا, ٹائم لگے گا مگر حل وہی ہے. اور ہم شارٹ ٹائم کے کام کریں گے تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. جی اور کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے, آپ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ جو دل میں آ رہا وہی بولو, دوسری باتیں نہیں, جو دل میں آ رہا وہی بولو. جی امام صاحب کو کیا سمجھ میں آ رہا؟ چلیے صاحب, اب جو ہے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے اس کو. اب کون کون ساتھ دینے والے ہیں, بیٹھ کے مذاکرہ کر کے انشاءاللہ ان کو مضمون بھی سمجھائیں گے, ہم بھی آئیں گے. اب آپ کا ایک ایک محلے کا, ایک ایک گلی کا لے کے کام شروع کریں گے تو کون کون اس میں حصہ لیں گے, وقت نکالیں گے, ملاقاتوں میں حصہ لیں گے, فکروں میں حصہ لیں گے, کون کون تیار ہے وہ لوگ اپنا نام لکھائیے. امام صاحب لکھیے. دیکھو کوئی بھی کام کرنے کے لیے وقت تو دینا پڑے گا نا اپنے محلے میں. ابھی تو کہا تو اماں ہمارے محلے میں سب ہمارے دشمن آئے کیا ایسا ملاقاتیں کریں گے تو انشاءاللہ سب دوست ہو جائے. آپ کو موضوع سکھایا جائے گا, طریقہ سکھایا جائے گا, ساتھی بھی ہمارے اوپر دینی دوستی کے جتنے ہمارے پاس 125 آدمی ہیں وہ سب آپ کا ساتھ دیں گے, سب ٹائم دیں گے. آپ بھی تو کون کون یہ اپنے محلے میں یہ کام کروانے کے لیے تیار ہے؟ ہم ہماری ٹیم ساتھ دے گی, آئیں گے ہم. کون کون اپنے محلے میں کروانے کے لیے تیار ہے, وقت دینے کے لیے تیار ہے, وہ نام فون نمبر لکھوائیں. اور کسی کے پاس اگر کاغذ ہے تو اور ایک صاحب لکھے تو اچھا. کچھ کاغذ ہے کسی کے پاس؟ ہاں ہاں. السلام علیکم. چلیے آپ بھی آگے بڑھ کے تاکہ کم وقت میں ہو جائے. کون اپنے اپنے محلے میں ایک گلی کو چن کے کام کریں گے, ہم ساتھیوں کو دیں گے انشاءاللہ. حضور بولے تھے ایک جسم کی طرح متحد ہو جاؤ, بولے تھے پوری گلی کے مسلمان ایک جسم ہو جانا. چلیے آپ بھی لکھ رہے ڈاکٹر صاحب, چلیے لکھیے نام فون نمبر اور وہ گلی بھی وہ محلہ بھی لکھ لیجئے, محلہ لکھ لیجئے تاکہ اندازہ ہوتا کون سے محلے کے ساتھ. محلے میں بالکل گلی کے حساب سے نام لکھائیے, بالکل چھوٹا سے چھوٹا نام جو ایک دم ٹولی چوکی بول کے مت لکھائیے, آپ کی گلی کی طرف اشارہ ہونا, گلی نمبر 3 ایسا اگر بول سکتے آپ, گیٹ نمبر فلاں کے قریب, پیرامنٹ کالونی گیٹ نمبر فلاں کے قریب ایسا بول سکتے تو ویسا لکھائیے. یہ محلہ اگر ہم ایک سال محنت کریں گے تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. یہ محلہ اور ایک آس پاس پڑوس کے ایک دو ہندو محلے, دو میں ہم ایک ماڈل بنا کے بتانا. وہ ہندوؤں میں ہمارے دوستیاں رہنا, ان میں ہمارے چاہنے والے رہنا, ان میں پورا گروپ رہنا ہماری حفاظت کا. ایسا محلہ ہم ایک سال میں بنا کے بتا سکتے ہیں مسلمان اور ہندوؤں کا, اور ہر علاقے کے مسلمانوں کے لیے نمونہ رہے گا. وہ نہیں وہ تو یہ دیکھیے یہ جب گلی کی جو بنیں گے نا تو بنتے ہی پہلا کام یہ رہیں گا کہ نوجوانوں کو مارشل آرٹس وغیرہ اس کے بھی یہ گلی والے فکر کریں گے, سب ملیں گے تو ہی جو ہے ایک ماحول بنتا ہے ہمت کا بھی اور سیکھنے سکھانے کا بھی. ہاں نہیں یہ معاہدہ کیسا ہے, یہ تو حفاظت کے واسطے چل رہی ہے. پوری دوستی کا مقصد کیا ہے, یہ پوری محنت کرنے کا مقصد کیا ہے, کوئی حملہ ہو تو مقابلہ کرنے کے لیے ہے, یہ اس کی ٹریننگ ہے یہ پوری. ہاں ہاں ویسا نہیں ہونا. ہاں ہاں یہ سب مذاکرے چلیں گے, جب اتحاد ہوں گا تو اس میں یہ سب کب کیا کرنا ہے وہ پالیسی وغیرہ سب بنتی رہیں گی. نہیں نہیں ویسا نہیں, خاموش بیٹھنے کا بھی نہیں ہے, الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرنے کا نہیں ہے, دیکھ سمجھ کے بھی کرنے کا ہے. وہ کیا ہے اپنے انٹلیکچوئل سے جڑنا, ہم جو بہت ذہین جو ہمارے بڑے شہر کے لیول پر ہوئے ان سے اٹیچ رہنا, ایک ایک گلی پورا محلہ تھنک ٹینک رہنا ہمارا پورے شہر میں, پالیسی پوری شہر کی ایک جگہ بننا. تو نیچے سے ہم بناتے ہوئے جائیں گے تو بعد میں پورے شہر کے لیول پہ بنتا. کچھ تو کرنا شروع کرنے سے ہوتا. میں اکیلا ایک کام شروع کیا سال ڈیڑھ سال پہلے, ڈیڑھ سال, اب وہ 4 ریاستوں میں پھیل گیا ایک ہی آدمی کرنے سے. تو کام شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو اب کیا کریں گے ہم, ٹارگیٹ ایک ایک محلے کو بنائیں گے, اتحاد کا ایک نمونہ بنا دیں گے مسلمانوں کے جوڑ کا. یہ جو ساتھی نام لکھا رہے مشورے کے لیے بلایا جائے تو آئیے بیٹھ کے پلان عملی پلان بنائیں گے آہستہ سے, ایک دم آج ہی نہیں ہوگا مشورہ, آہستہ آہستہ بنے گا پلان. اسے محلے کے کچھ ذمہ داروں سے عشاء کے بعد بھی میری گفتگو ہے, یہ محلے کے بعد ذمہ داروں سے. اچھا بھائی جزاک اللہ, اب دعا کر لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا کریم یا اللہ, یا رحیم یا اللہ, یا ودود یا اللہ, یا حنان یا اللہ, یا منان یا اللہ. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے,
اللہ ہم سب پہ رحمت نازل فرمائیے، اللہ ملک کے موجودہ حالات میں اپنے اپنے محلے میں جو کام کرنا ہے اللہ اس کے لیے ہم کو کھڑا کر دیجئے، اللہ کام پہ یقین عطا فرمائیے، کام کا جوش عطا فرمائیے، کام کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ کام کو آسان کر دیجئے، اللہ اہل ایمان میں محبتوں کو عام فرمائیے، اللہ مومنوں میں اتحاد کو عام فرمائیے، اللہ اپنے پڑوسیوں سے بہترین سلوک کی اللہ ترتیب ہم کو سمجھا دیجئے، اپنے اطراف کے انسانوں کا دل جیت لینے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ موجودہ حالات کو اللہ اس ملک میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، اللہ آج کی اس محفل میں جن بھائیوں نے اللہ اپنا وقت نکالنے کا ارادہ کیا ہے اللہ اس ارادے میں برکت نصیب فرمائیے، اللہ ہماری کوششوں میں برکت نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے اہل ایمان بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دیجئے، ٹھوس کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس علاقے کو اللہ ایک نمونہ بنا دیجئے، اللہ موجودہ حالات میں کیا کرنا ہے اللہ اس کا نمونہ بنا دیجئے، اللہ یہاں کے ذمہ داروں کی توجہ نصیب فرمائیے، اللہ یہاں کے کارکنوں کی توجہ نصیب فرمائیے، اللہ جو شعبے زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ سب کو زندہ کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، غیب سے ہماری نصرت فرمائیے، قدم قدم پہ ہماری رہبری فرمائیے، اللہ ہر اچھا قدم اٹھانا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اللہ غلط فیصلوں سے بچائیے، نا سمجھی کے فیصلوں سے بچائیے، اللہ ہر قسم کی نا اتفاقی سے بچائیے، اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اللہ امت کو متحد فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔